کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، آمين۔ ہم نے غزوہ احد شروع کیا ہوا تھا، شوال 3 ہجری، یہ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے ہم سیکنڈ پیج پہ، پیج نمبر 204 سے آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ غزوہ احد میں مشرکین پوری تیاری کے ساتھ شامل ہوئے، وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو خبر تب ملی جب وہ تقریباً قریب آ چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور مشورے میں نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا کہ شہر سے نکل کے لڑا جائے، جبکہ دوسرے کچھ صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ شہر کے اندر، مدینہ شہر میں رہ کے لڑنا چاہیے، اور ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کا بھی یہی خیال تھا کہ مدینہ شہر میں ہی رہ کے لڑا جائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں پہن لی تھی، اور جب جنگی لباس پہن لیا تو اس کے بعد جو بعض نوجوان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جزاک اللہ خیر، کہ ہم اب اس چیز پہ جیسے آپ کی مرضی ہے تو ہم شہر میں رہ کے لڑتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی جنگی لباس پہن لے تو لڑے بغیر وہ اس کو اتارتا نہیں ہے، اور ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے، استخارہ کر کے اور مشورہ کر کے، تو اس کے بعد ڈگمگانا نہیں چاہیے، پھر اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اور آپ کو تو اب پتہ ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو کسی صحابی نے بھی ان اصحاب کو، ان ینگسٹرز کو تانا نہیں دیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ شکست ہوئی۔ دیکھا، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے، اور کچھ اس طرح کی بات ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کے درمیان ہوئی ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ استخارہ اور مشورہ، یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے، لیکن مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں، جو علم والے ہوں، تقویٰ والے ہوں، ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے، تو لیکن جب یہ دو چیزیں، دو کام آپ کر لیں نا، اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی ہو اس کو یہی سمجھے کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا، نہ کہ اس کے بعد بلیم گیم جو ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں کہ جب اگر اس کے بعد کچھ بھی نتیجہ نکلتا ہے تو اب ہم ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کو یہ کہنا تمہاری وجہ سے ہوا، دیکھا میں نے تو پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر دیکھو یہ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مگر جو ہے وہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے، تو یہ ہمیں مشورہ اور استخارہ دو چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے بعد جو قدم اٹھا لیا جائے پھر اس کے بعد پچھتاوے اور اس کے بعد بلیم کرنا یا یہ چیزیں، اس کو ہم انشاءاللہ اس عادت کو کوشش کریں کہ ہم چھوڑ دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا۔ اب ہماری جو بک میں ہے نا، بہت مختصر نہیں دیا ہوا ہے، تو ہم خیر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا تھا احد کی طرف جانا، کیوں چوز کیا احد کی طرف ہی جانا۔ احد جو ہے وہ مدینہ سے نکل کے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے، اگر آپ لوگوں کے پاس ایٹلس ہے، سیرت النبی کی ایٹلس ہے، تو آپ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ احد کیا مقام تھا، لیکن اب لوگ جو آن لائن ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتے، مگر باقی لوگ، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر یہ مدینہ ہے، اس کا کوئی مارکر نہیں تھا آپ کے پاس، ہے جزاک اللہ خیر۔ تو مدینہ کی نارتھ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ احد پہاڑ ہے، یہ مدینہ ہے، تو مدینہ کے نارتھ کی طرف کو احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب احد پہاڑ کا بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ احد از اے رینج آف ماؤنٹینس، ایک پہاڑ کا نام احد نہیں ہے بلکہ ایک پورا ٹرین ہے جو احد کہلاتا ہے. تو تھوڑا سا آپ کو احد کا بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ ہو سکتا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ پہاڑ جنت میں لے جایا جائے گا. اللہ اکبر، تو جب آپ کوئی جائے احد پہاڑ کو دیکھے تو پتہ نہیں ہم اللہ تعالی ہمیں جنت تک لے کر جائے، مگر ہمیں اپنی تو گارنٹی نہیں، مگر جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے وہ تو گارنٹیڈ جائے گا ہی جائے گا. تو یہ پہاڑ اللہ ہمیں جنت میں بھی دکھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے احد پہاڑ کو جب دیکھا تو فرمایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پتھروں کے اندر بھی یا بے جان چیزوں کے اندر بھی ایک سینس، جس کو ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سینس ہے، وہ بھی ایک تصویر کرتے ہیں یا وہ بھی محبت کرتے ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ احد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، تو یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے کہ آپ احد سے محبت کریں. جب اللہ تعالیٰ مجھے حج کے لیے لے گیا تھا تو مجھے یہی بات سب سے زیادہ اپیلنگ لگ رہی تھی کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میرے نبی نے محبت کی اور جس نے میرے نبی سے محبت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھے تھے تو یہ لرزنے لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تو اس وقت ہی یہ ایک طرح سے اس بات کی پریڈکشن تھی کہ یہ دو لوگ ہیں جو شہید ہوں گے، اور واقعی حضرت عثمان اور حضرت عمر شہید ہوئے تھے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احد کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے احد پہاڑ کا کیسے ذکر آتا ہے. اور احد ہی کیوں، احد کے تھوڑی سی آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے کوئی ٹیشو ہے، ٹیشو
اس سے ہم اس کے پیچھے ہی ہے، مارکر کے پیچھے.
اچھا، کہ جو احد کا جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، پہلے تو تھوڑا سا آپ کو اس کا نقشہ بھی بتا دوں کہ ایسے کر کے ایک گھاٹی سی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا بھی ایٹلس جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اس طرح سے ایک گھاٹی ہے، اور اس طرح سے یہ ماؤنٹین رینج ہے، سمجھ لیں یہ احد ہے پہاڑ. اب یہ نیچے مدینہ ہے، مدینہ سے یہ لوگ نکلے ہیں، اور مدینہ سے اب بھی کوئی اتنا زیادہ، یعنی مدینہ کتنا تھا اس وقت، جتنا مسجد نبوی جتنی ہے نا، وہ پورا مدینہ شہر، اب تو بہت ایکسپینڈ ہو گیا، لیکن مدینہ سے ابھی بھی بہت کچھ زیادہ دور نہیں ہے. آپ لوگ جیسے جاتے بھی لے کر جائیں آپ کو تو اتنی زیادہ وہ نہیں لگتے، لیکن اس وقت بھی تقریباً اگر ایک بندہ پیدل بھی جائے یا کچھ ہے، مے بی ہاف این آر آر کا ایک ڈسٹینس ہوگا. تو جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور یہ وہ جگہ ہے، اس کو ہم کیسے اس کے اوپر کوئی ڈال سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ اور لوگ بھی دیکھ لیں نا اس تقریباً چیز، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے اپنا کیمپ لگایا تھا. یہ ابھی ہم سفر بھی دیکھتے ہیں، ہم یہاں پہ وہ پہاڑی تھی جس کو آپ دیکھنے جاتے ہیں نا، وہ ہم جب حج وغیرہ پہ جاتے ہیں ہمیں زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں، تو وہ پہاڑی عینین اس وقت کہلاتی تھی، اب تو اس کا نام ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو معین کیا تھا یہاں پہ. اور کیوں کیا تھا، ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تھوڑا سا نقشہ آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. تو احد ہی کیوں کہ جس احد میں یہ آپ دیکھیں جس طرح یہ ماؤنٹین ٹرین آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو یہ یعنی اس طرف سے، اس طرف سے اور اس طرف سے تو مسلمان آٹومیٹکلی گارڈ ہو گئے نا، سیکیور ہیں، کیونکہ اس طرف سے کوئی نہیں آ سکتا. یہ تین طرف سے یہ کیمپ ہے مسلمانوں کا، یہاں پہ آ کے وہ لڑیں گے کافروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ہم پڑھتے ہیں یہاں سے پہلے انشاءاللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جمعے کے دن روانگی ہو گئی ہے، 14 شوال ہے، مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور وہیں رات گزاری، اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پہرے دار مقرر فرمائے لشکر کی حفاظت کے لیے، کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ شاباش، اس اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، تدبیر ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے بس اللہ کے حوالے، جی ہم نے تو کچھ نہیں، آپ اپنا سونا لے کے باہر سڑک پہ رکھے ہیں اور کہیں کہ اللہ کے حوالے ہیں نا، بس کچھ نہیں ہونا. نہیں، آپ تدبیر کریں، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. پھر آخری رات میں فجر سے پہلے کوچ کر دیا اور شعوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا. اب اس بارے میں یہ ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے, اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر وہ شروع سے ہی ساتھ نہ جاتا تو اتنا بڑی نقصان کی بات نہیں تھی, لیکن ان دا مڈل جا کے ایسا کام کرنا اس سے کیا نقصان تھا؟ بالکل ساری جو اس فوج کا مورائل تھا وہ ڈاؤن ہونا, کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا, آلریڈی ہم کم ہیں, وہ لوگ 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور یہ آلریڈی 1000 ہے, ان میں سے بھی 300 چلے جائیں گے تو کتنے کم ہو گئے, پہلے 1:3 کا ریشیو تھا نا, اب تو اور بھی کم ہو گئے. تو یہ ہمیں یہاں پہ اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عبداللہ بن ابی جب لے کر ان کو واپس جا رہا تھا تو بہت سارے مسلمانوں نے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی, لیکن انہوں نے وہ نہیں رکے. پہلے انہوں نے ایسے کیا, ریٹریٹ کیا, پیچھے ہوتے گئے, لشکر میں پیچھے ہوتے گئے اور پیچھے سے ہی کھسکنے کی کوشش کی, لیکن جب مسلمانوں نے ان کو روکا اور ان کو یاد بھی دلایا کہ اس عہد کو یاد کرو, وہ جو ہم نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کو عزیز رکھیں گے, اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے, تو اب کہاں گیا وہ عہد؟ لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ کہا دیکھا ہماری تو بات ہی نہیں سنی گئی تھی. بھائی بات اس وقت نہیں سنی گئی تھی, اس کے بعد آپ ساتھ بھی چل پڑے, اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات نہیں سنی گئی, اور انہوں نے کچھ بنچ آف ینگسٹرز کی بات سن لی اور ہماری دیکھا بات نہیں سنی, تو اب ہم نہیں جانا, اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ انہوں نے لڑنا ہے تو پھر ہم جاتے بھی, لیکن ہمیں پتہ ہے انہوں نے لڑنا ہی نہیں ہے. اور سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے, جیسے ہم نے بدر کے لیے سورہ انفال پڑھی تھی نا, اب سورہ آل عمران کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اس کا ترجمہ, کہ کس طرح احد کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے بجائے ایمان کے قریب ہونے کی, کہ انہوں نے ایسا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس دنیا میں ہمیشہ یاد رکھیں خبیث اور طیب کو الگ الگ کرنا ہے. ابھی تک مسلمان نہیں جانتے تھے کہ منافق کون ہے, منافقت کیا ہوتی ہے, ان لوگوں کو وہ اپنے میں سے ہی جانتے تھے, لیکن یہ انہوں نے اپنا ٹرو رنگ دکھا دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں. یہ پہلی دفعہ تھی کہ ان کا چہرہ بالکل سامنے آ گیا, بالکل آبویس ہو گیا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ساتھیوں کو لے کے جب واپس گیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا, باقی مسلمانوں کا مرائل ڈاؤن ہو گیا, یہاں تک کہ قبیلہ اوس میں سے بنو حارسہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے. یہاں پہ آتا ہے اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارسہ میں بھی زوف کی لہر دوڑ گئی اور قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے, لیکن پھر اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا. مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی, اب 700 باقی بچی. اب آپ دیکھیں یہ دو یعنی سب ٹرائبس اوس اور خزرج کے سب ٹرائبس تھے, انہوں نے بھی سوچا کہ پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں, لیکن پھر سمجھانے بجھانے پہ یہ لوگ رہ گئے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 ہے سورہ آل عمران میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتانی منکم ان تفشلا, ان دونوں جماعتوں میں سے بھی ایک نے یہ ارادہ کر لیا تھا بزدلی کا کہ واپس چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولیہما, لیکن اللہ ان کا ولی ہے اور ان کی جنریشن آج تک بھی وہ یہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد کے اوپر یہ آیت اتری تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ ان کا ولی ہے, اللہ نے ان کو تھام لیا اور یہ لوگ جم گئے الحمدللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1000 میں سے 700 رہ گئے, اور ہم نے ابھی پڑھا ہے پچھلی کلاس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو 15 تھے, 15 اینڈ ابو جو تھے, صرف ان کو رہنے دیا, جو انڈر 15 تھے ان سب کو واپس کر دیا, سوائے یہ دو جو صحابہ ہیں رافع اور ہم نے دیکھا سمرا, ان دونوں کو صرف رہنے دیا, ایک تیر انداز بہت تھے اور دوسرے نے کہا کہ میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں, ریسلنگ کر کے ان کو بھی گرا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کو اجازت دی, دیور آلموسٹ 14 کے تھے, اور باقیوں کو واپس بھیجے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 700 وہ ہیں, اگر پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کو دیکھیں, شاید کوئی ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ یا کوئی مکہ میں جو چھپے ہوئے مسلمان ہیں, ان ساروں کو بھی ملا لیں تو 1000 ہوں گے, کل پوری دنیا میں مسلمان 1000 ہوں گے. اور سوچیں یہ 1000 تھے اور اس کے بعد کتنے سال, کوئی 15-20-25 سالوں کے اندر کہاں سپر پاورز تک سے ان سے انہوں نے مقابلہ کیا جو جسٹ 1000, اور کہاں تک پہنچے, روم اور فارس تک پہنچ گئے, اور اسلام کہاں تک پھیلا, اسپین تک گیا, 50-100 سالوں میں, ایک سینچری میں کدھر تک پہنچ گیا اسلام. کیونکہ ان چھوٹی سی جو جماعت جو تھی یہ نہیں کہ بہت ٹرینڈ تھی, یہ نہیں کہ بہت اسکلڈ تھی لڑنے میں, یہ نہیں ہے کہ بہت ان کے پاس اسلحہ تھا, لیکن ان کے پاس وہ قوت تھی جو آج پوری امت مسلمہ کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ہے ایمان کی قوت, وہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ. آج ہم کتنے ہیں, سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ, کوئی معمولی بات نہیں ہے, کہاں 1000, یہ ان سے آج اتنے زیادہ ہیں, لیکن خس و خاشاک کی طرح, اور وہ اتنے سے تھے مٹھی بھر, لیکن دیکھو انہوں نے کہاں تک پہنچ گئے, کیسے وہ آگے بڑھے اور کدھر تک اسلام کو پہنچایا. تو یہ 700 باقی بچے ہیں, تو ایمان کی اس کا مطلب طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اب اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی, اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پہ واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا. اچھا اب کیا تھا, پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ راستے میں ہیں, ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ یعنی سمجھ لیں, ایسے سمجھ لیں کہ احد کے اور مسلمانوں کے درمیان کئی جگہ پہ یہ مشرکین کا لشکر تھے. تو اب ایسے وقت کے اندر ان کے سامنے سے تو ہو کے نہیں جا سکتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک طرف ہو کے ان سے بچ کے جایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ پوچھا کہ ایک صحابی سے, اور انہوں نے کوئی راستہ بتایا جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک منافق کا باغ تھا, اس کے اندر سے مسلمان گزرے, اور وہ منافق جو تھا وہ اندھا تھا, بوڑھا تھا, اور اس نے کہا اے محمد تم ہو اور تمہارے ساتھی ہیں اور میں تمہیں اپنے باغ سے نہیں گزرنے دوں گا, اور اس نے اٹھا کے مٹی پھینکنے شروع کر دی اور پتھر پھینکنے شروع کر دیے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ آنکھوں کا بھی اندھا اور دل کا بھی اندھا, تو اس کو چھوڑ دو. تو ایسا شارٹ کٹ ایک اپنایا گیا کہ جس سے کافروں کو نہ پتا چل سکے کہ مسلمان احد کے قریب جا رہے ہیں. اب کافر کدھر سے آ رہے ہیں, اب دیکھیں مسلمان یہاں پہ ہیں اور کافر ظاہر ہے یہاں پہ مکہ ہے, تو کافر کہیں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کافر جو ہیں وہ کافروں کا جو لشکر ہے وہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ پڑاؤ کرتا ہے, اور مسلمانوں کو دیکھیں ایک سیکیور جگہ مل گئی ہے جہاں پہ اس طرح پہاڑیوں کے پر یہاں پہ انہوں نے اپنا کیمپ کیا, یہاں پہ جنگ ہوگی. کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے. تو اچھا اب کیا یہ بات جو یہاں پہ ہے کہ ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف رکھا, یعنی جب مسلمان یہاں پہ ہیں تو احد ان کی بیک پہ ہے اور ان کا دے آر فیسنگ مدینہ, یعنی مدینہ کی طرف فیسنگ ہے اور احد ان کی بیک پہ ہے, اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر تھا. اچھا اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا. اب سمجھ آ گئے, کیونکہ مدینہ نیچے ہے نا اور جو کافر ہیں وہ ادھر ہیں اور یہ احد ہے, ادھر مدینہ ہے. تو اب کافر جو ہیں مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حائل ہیں. پھر یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل عینین پر, آپ سمجھ آئی یہ جو میں نے آپ کو بتایا جس میں آپ ہر دفعہ جب بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے احد کی, تو جس پہاڑ پہ چڑھنا سب سے آسان ہے شاید چھوٹا سا پہاڑ ہو جبل عینین, ٹھیک ہے, جس کے اوپر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا. یہ سمجھ لیں یہ جبل عینین یہ اس وقت کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ پہاڑ. یہ پہاڑ بہت اونچا ہوتا تھا, لیکن ظاہر ہے کیونکہ اتنی وہاں پہ لوگوں کی بہت ٹریفک رہتی ہے, تو اس لیے اب یہ پہاڑ چھوٹے ہوتے ہوتے, آپ نے دیکھا اب کتنا چھوٹا ہے کہ آپ ہم بچے کو بھی لے کے اوپر چڑھ سکتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ بھی آرام سے اوپر جا سکتے ہیں. اس کے عینین پر, اب آپ کو پہاڑ کا نام یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یہ بہت اہم ہے اس کے اندر, جبل عینین پر جو بعد میں جبل رماح کے نام سے معروف ہوا, ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی. اس وقت جبل عینین تھا, اب اس کے بعد چونکہ تیر انداز یہاں پہ آپ نے متعین کیے تھے اس لیے جبل رماح. 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں. آپ کو پتہ ہے جو گھوڑے پہ ہوتے ہیں نا سوار, تو घोड़ा जो है वो तीर को बर्दाश्त नहीं करता, वो उस रास्ते पे जाएगा नहीं जिधर से तीर आ रहे होंगे। तो इनको कहा गया कि आपने तीरों से घुड़सवारों को रोके रखना है। अब घुड़सवार किधर से आ सकते हैं, जो एक वीक पॉइंट था, जो एक वीक लिंक है इसके अंदर, वो ये है, यहां तो मुसलमान है ना। अब अगर वो यहां से आ गए ना, ये होगा बाद में, यहां से आ गए तो कॉट बाय सरप्राइज है ये, ठीक है जी। अब ये इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत एनलार्ज करके दिखाएं, मगर आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि क्या किस तरह से होगा। 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए और उन्हें हुक्म दिया कि सवारों को तीर मारकर दूर रखें और मुसलमानों की पुश्त की हिफाजत करें। पुश्त की हिफाजत समझ आ गई ना कि आप कैसे होगी, कि उनकी बैक से नहीं वो आ जाए। और इन्हें ताकीद की कि जब तक आपका हुक्म ना आए अपनी जगह ना छोड़ें, ख्वाह मुसलमान फतह याब हों या शिकस्त खाएं। अब ये बहुत अहम बात थी कि चाहे मुसलमानों को शिकस्त हो या फतह हो, आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। और ये भी आया है एक जगह बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे नोच रहे हैं तो भी तुम अपनी जगह ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुला भेजूँ, मैं ही तुम्हें मैसेज भेजूँ कि बस आ जाओ। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दिया और इन्हें कुचल दिया तो भी अपनी जगह ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ। कितनी फर्म इंस्ट्रक्शन थी, कितनी स्ट्रॉन्गली कहा गया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हो तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोरसी करते थे बहुत ज़बरदस्त, यानी एक स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजी थी कि कैसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज़ की कि वो इधर से आ नहीं सकते। अब जो भी होगा वो ये इतनी सी जगह है कि इसमें से ही लड़ेंगे। अब ये बेशक 3000 है, वो 3000 एकदम तो नहीं आ सकते ना, जाहिर है नैरो हो गया ना ये, जब मुसलमान यहाँ पे होंगे इनसे लड़ेंगे तो थोड़े लड़ सकेंगे, बाकी तो पीछे ही रहेंगे। ये सिर्फ एक जगह थी कि अगर पीछे से आ गए तो फिर सैंडविच हो जाएंगे, यहाँ यहाँ पे इनका कैंप भी था तो यहाँ से सीधे इधर आ चले जाते। तो आपको समझ आ रही है कि किस तरह से ये हुआ होगा। अब ये बाज लोगों ने ये कहा है कि बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन चले, बाज लोगों ने ये कहा है कि ये लोग यहाँ से गए और थ्रू आउट ये इस तरह से होके और इस तरह से आए, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मगर जो हमारी बुक के राइटर हैं मुबारकपुरी, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये काफिर यहाँ से आए और यहाँ पे एक परनाला था जैसे होता नहीं जिसमें बारिश वगैरह का पानी होता है, उसके अंदर अंदर से होते हुए कि हमें देख ना ले और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आए पहुँचे। सुरंग तो नहीं हो सकती, परनाले से होते हैं गहरे से ना जिसके अंदर। तो इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ताकीद फरमाई थी। अच्छा जी, इधर मुशरिकीन ने भी अपने लश्कर को मुरतब किया और मैदान जंग की तरफ पेश कदमी की। उनकी औरतें सफ़ों में घूम घूम कर और दफ़ पीट पीट कर लोगों को जोश दिला रही थी, लड़ाई के लिए भड़का रही थी, जवानों को गैरत दिला रही थी और ये अशार पढ़ रही थी कि अगर तुम पेशकदमी करोगे तो हम गले लगाएंगे और कालीने बिछाएंगे और अगर पीछे हटोगे तो हम रूठ जाएंगे और अलग हो जाएंगे। यानी उन शेरों में वो जो अपने चीयर लीडर्स थी वो अपने उनको उभार रही थी जंग के लिए कि जो है ना किस तरह, और दफ बजा बजा के, और सोचें कि उनका जोश और वलवला कितना होगा औरतों का ये हाल था। और अलमबरदारों को उनका फ़र्ज़ याद दिलाते हुए यूँ कह रही थी, देखो बनी अब्दुद्दार, देखो पुश्त के पास दार, खूब करो शमशीर का वार। बनी अब्दुद्दार कौन थे, कुछ आपको याद है? बनी अब्दुद्दार क्या चीज़ इनके ज़िम्मे थी? यहाँ पे आया था या नहीं आया था ये बात मुझे नहीं पता, कि अगर हमने इसमें पढ़ी थी लड़ाई का झंडा उसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। ये देखें पेज नंबर 26 पे, यहाँ पे जब कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी, चुनाचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं मान सकता था। इसी की आगे उनमें से जब कुसई फौत हुआ तो फिर बनी अब्दुद्दार को ये झंडे की वो मिली जिम्मेदारी, जैसे सबको था ना कि किसी ने हाजियों को पानी पिलाना है, किसी ने कुछ करना, इसी तरह बनी अब्दुद्दार के पास ये जिम्मेदारी थी कि झंडा इन्होंने पकड़ना। और झंडा पकड़ना बहुत کیا بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ جنگ میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جب تک فلیگ اوپر ہے تو اٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہیں, اور جس وقت فلیگ گر گیا تو سمجھ لو کہ شکست ہے. تو مبارزت اور قتال, یہ سارے ہم نے, اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ میرا خیال میں ہے, اور ابو سفیان نے کس کو کس طرف کا بنایا تھا. پہلے ابو سفیان کا بتائیں کہ ایک کمانڈر تو ابو سفیان تھا, اور اس نے رائٹ اور لیفٹ کس طرف کو کس کو رکھا تھا, یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ رائٹ طرف یاد رکھیے گا کہ خالد بن ولید تھے, کیونکہ میں آپ کو جب میپ سے بتاؤں گی نا تو آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے. رائٹ سائڈ پہ خالد بن ولید, اور لیفٹ سائڈ پہ کون تھا؟ دو ہی تو کمانڈر تھے بڑے اہم. لیفٹ سائڈ پہ تھا اکرمہ بن ابی جہل, اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیے گا, اس لیے کیونکہ بعد میں اس چیز کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. اچھا, اب جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ابو سفیان نے ایک ترکیب لڑائی, اور وہ ترکیب کیا تھی کہ اس نے کہا ایک آدمی بھیجا, ایک قاصد بھیجا, اور قاصد کو یہ کہولا کے بھیجا کہ جا کے ان کو کہو. وہ قاصد آیا ایک پیغام لے کر مسلمانوں کے پاس, اور اس نے آگے کہا کہ ہمارے سردار نے کہا ہے کہ انصار تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, تم ہٹ جاؤ, یہ ہمارے چچا زاد ہیں, یہ ہیں, ہم جانے اور یہ جانے, تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ. اب آپ خود سوچیں کہ اس مسلمانوں کی آرمی میں کون زیادہ تھا؟ انصار. اگر انصار ہٹ جاتے تو کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس یعنی بہت ہی کم لوگ رہ جاتے, اس لیے یہ ایک اس کی اسٹریٹجی تھی کہ اے انصار تم لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ. لیکن انصار نے کہا کہ بہت اس کو برا بھلا کہا, اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ذرا برا کرے, اور ہم تو نہیں ہٹیں گے, اور ہم نہیں پیچھے ہوں گے اس چیز سے. تو ایک تو یہ اس نے اسٹریٹجی کی. دوسرے ابو عامر راہب, اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا تفسیر میں, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابو عامر راہب, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ ایک وہ آدمی تھا جس کو بہت ہی اسلام سے بہت ہی تکلیف تھی, اور یہ بھی بہت ایک ایسا آدمی تھا جس کی بڑی سنی جاتی تھی, بہت بڑا سردار سمجھ لیں, کہہ سکتے تھے کہ بہت بڑا سردار تھا. اور اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ بہت چرچا ہو رہا ہے, اور لوگ اسلام میں آ رہے ہیں, تو اس سے برداشت نہیں ہوا, اور یہ یہاں سے موو ہو کے مکہ چلا گیا, مکہ جا کے رہنا شروع کر دیا اس نے, اور وہاں پہ بھی جا کے مسلمانوں کو کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اور مشرکین کو ابھارتا رہا کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو اس کا نام ابو عامر راہب تھا, اور اس نے پھر ابو سفیان سے کہا, اس کے بیٹے کا نام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے بتایا تھا تفسیر کلاس میں, کسی کو پتہ آن لائن میں, کسی کو پتا؟ حنزلہ, حضرت حنزلہ. وہ مسلمانوں کی طرف ہے اور باپ اس طرف ہے, اور باپ کو چین نہیں آ رہا. تو اس نے ابو سفیان سے کہا کہ میرے اوپر چھوڑ دو, میں جاتا ہوں, اور میری ان لوگوں میں بڑی عزت ہے. اور یہ اوس میں سے تھا, تو کہنے لگا میری بہت عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, میں اب جا کے ان کو کہوں گا تو یہ میری بات مانیں گے, میرے لوگ ہیں یہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ انصار کے سامنے گیا, اور اس سے کہا, ان سے جا کے کہا اس نے کہ میں ابو عامر راہب, میں آیا ہوں. تو انہوں نے پھر کہا اس کو کہ اللہ تیرا برا کرے اور تجھے ہلاک کرے, اور تو ابو عامر راہب نہیں ہے, تو ابو عامر فاسق ہے, یہ انہوں نے کہا. تو یہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا. اب تو انہوں ان کی طرف سے بھی ایک جواب مل گیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ باپ کس طرف ہے اور بیٹا کس طرف ہے, کیونکہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ دین کا رشتہ ہے جو انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق بناتا ہے, بانڈنگ کرتا ہے. تو ایک تو یہ بات یہاں پہ اہم ہے. اب مبارزت سے شروع کرتے ہیں. تھوڑی ایک اور بات اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابو سفیان نے کہا بنو عبد الدار کو کہ دیکھو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بدر میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ بدر میں ایسا ہوا تھا کہ ان کے پاس جھنڈا تھا اور ان کا آدمی جو جھنڈے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا تھا, تو دیکھا وہاں پہ کتنی ہمیں وہ اٹھانی پڑی, یعنی ذلت اٹھانی پڑی. تو اب ایسا ہے کہ اگر تو تم لوگ جھنڈا اس کی حفاظت کر سکتے ہو اور تھام سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے حوالے کر دو, ہم خود ہی ٹیک کیئر کر لیں گے. یعنی اس نے ایک طرح سے ان کو غیرت دلائی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تم دیکھو گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. وہ بھی غیرت میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جھنڈا تمہیں کیوں دیں, کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں. اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے پھر دکھایا کہ کیا ان کے ہوتا, پھر ہم جنگ میں دیکھیں گے کہ کیا اس کے اندر ہوا. تو ایک تو یہ ابو عامر والا واقعہ آپ یاد رکھیں کہ اس نے کیا کیا, اور دوسرے وہ جو قاصد انہوں نے بھجوایا تھا وہ اس نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی. پھر قریش کی عورتوں نے بھی پوری طرح حصہ لیا اس کے اندر, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب مبارزت ہوتی ہے. پھر دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابی طلحہ عبدری نمودار ہوا. جب دونوں آمنے سامنے آئے تو مشرکین کا علم بردار کون ہے, یعنی عبد الدار سے یہ آدمیاں طلحہ بن ابی طلحہ, یہ اس طرف سے آیا اور اس نے کہا کہ وہ اونٹ پر سوار تھا, اس نے دعوت مبارزت دی. جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے, شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے, پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گر تلوار سے ذبح کر دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے. خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے. دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کتنی تھی, حضرت خالد بن ولید جو تھے نا اس وقت بھی بیسٹ واریئر یعنی, لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا. مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا, یعنی ان کے اوپر کنسنٹریٹ کیا, یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پہ صفایا کر دیا. یہ کل 11 شخص تھے. ان کے خاتمے کے بعد جھنڈا زمین پر آ گرا اور مسلمانوں نے بقیہ اطراف پر حلہ بول دیا. اب کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ جو علم بردار تھے, جو جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا جس قبیلے کے ہاتھ میں تھا, پہلے تو ان کا یہ آدمی طلحہ بن ابی طلحہ یہ پہلے جہنم واصل ہوا, پھر اس کے بعد ان کے قبیلے کے جو اور لوگ تھے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, ایک ایک کر کے سب ختم ہوتے گئے, حتیٰ کہ 10 لوگ ان کے خاندان کے ختم ہو گئے. اینڈ میں ان کا جھنڈا ایک حبشی غلام جس کا نام ثواب تھا اس نے اٹھایا اور وہ بڑی بے جگری سے لڑا, بلکہ جو اپنے آقا تھے ان سے بھی زیادہ وہ بہادری سے لڑا, مسلسل لڑتا رہا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک کے بعد ایک کاٹ دیے گئے, لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا نہیں گرنے دیا, بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا, یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا. اور اس وقت یہ بھی کہہ رہا تھا یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, میں نے یہاں تک اس کو جھنڈے کو حفاظت کی ہے. اب جب اس کے ہاتھ سے جب جھنڈا گرا تو جھنڈا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, اتنی کیوس مچ چکی تھی کافروں کے اندر اور وہ بالکل یعنی سنبھل نہیں پائے تھے. ان میں ایک صحابی کا نام بہت اہم آتا ہے جو بہت اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے تھے. اور ان صحابی کے بارے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو موٹیویشن کے لیے ایک سپیچ کی لوگوں کو اور ان کو بہت ابھارا جنگ کے لیے. جیسے وہ لوگوں کی عورتیں دف بجا کے اور گا کے اور اشعار کر کے اپنی لوگوں کے حوصلے بڑھا رہی تھیں, اسی طرح مسلمانوں کی طرف کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اور اللہ کی بات کر کے اور جنت کی خوشخبریاں دے کے لوگوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے. اب ایسے میں ایک جو واقعہ جو یہ ایک ان صحابی سے متعلق آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب میں اعلان کیا کہ کون ہے جو آج میری تلوار کو لے کر لے گا, تو سارے چاہ رہے تھے کہ ہم تلوار کو لیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو اس کا حق دے کے اس کو لے گا؟ تو پھر سب خاموش ہو گئے. ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اس وقت تک اس کے ساتھ لڑو جب تک یہ تلوار ٹوٹ نہ جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا. اور یہ ابو دجانہ جو تھے بہت بہادر تھے، اور ان کے پاس ایک ریڈ کلر کی پٹی تھی جو یہ اس وقت پہنتے تھے سر کے اوپر جب بہت ایکسٹریم کوئی حالات ہوتے تھے، اور انہوں نے وہ پٹی باندھ لی. اور اس کے بعد جیسے ایک تکبر کی چال ہوتی ہے نا، سینہ پھلا کے اور گردن نکڑا کے اس طرح سے باہر نکلے ان کو دکھاتے ہوئے اور اس تلوار کو لہراتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، اس موقع پر اللہ کی پسندیدہ چال ہے کہ ایسے موقع پر کہ یہ آپ دشمن کو روب دکھانے کے لیے. تو یہ وہ صحابیاں ابو دجانہ، یہ لڑتے لڑتے اس تلوار سے دور تک جا نکلے. اور حضرت زبیر بن عوام جو تھے انہوں نے بھی تلوار مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی تو ایک بہت بڑا آنر تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دیں. تو انہوں نے بھی مانگی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی، کیونکہ ابو دجانہ نے پہلے کہا کہ میں اس کا حق ادا کر کے اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو اب ان کو بہت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلوار دے دی، اور میں ان کی پھپھی کا بیٹا ہوں، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، کہ مجھے نہیں تلوار دی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ابو دجانہ ایسا کرتے ہیں اس تلوار کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے رہا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اندر پھر آتا ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا اسے کام کرتے ہیں. چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی سر پہ باندھی. اس پر انصار نے کہا ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے. پھر یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے کہ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں سے پیچھے نہیں رہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کے سامنے آتا تھا اس کو قتل کر دیتے. اور ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو کسی کو بھی زخمی پاتا تھا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا. تو یہ قریب ہونے لگے آہستہ آہستہ ابو دجانہ اور وہ جو مشرکین میں سے تھا، وہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا. تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں میں نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں کی آپس میں مقابلہ کرا دے تاکہ یہ ابو دجانہ ہر ایک کو تو جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ان کی تلوار سے نہیں بچتا، تو اب اس کو یہی مارے. تو کہتے ہیں واقعی ان کی ٹکر ہو گئی اور ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا. پہلے مشرک نے ابو دجانہ پہ تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پہ روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی. اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا. اور یہ وہ صحابیاں جنہوں نے صفوں کی صفیں مشرکین کی درہم برہم کر دی تھی. یہاں تک کہ پھر ایک جگہ پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو بڑے زور و شور سے بڑے جوش کے ساتھ کافروں کے حوصلے بڑھا رہا ہے، بہت جوش سے بول رہا ہے. اور ایسے تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی کہ میں اس کو قتل کروں، اور اتنے میں وہ پیچھے مڑا تو وہ عورت تھی. تو انہوں نے اپنی تلوار روک لی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ بٹا نہیں لگنے دوں گا کہ اس سے کسی عورت کو قتل کروں. اور یہ عورت کون تھی؟ ہند. تو کہ اور حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند کے سر کے اوپر تلوار بلند کی تھی اور پھر ہٹا لی. تو میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو اپنی تلوار دینی چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ آج مسلمان بھی اس چیز کا پاس نہیں رکھتے کہ کوئی عورت ہے تو اس کو قتل نہ کیا جائے. خودکش حملے ہیں یا جہاں پہ بھی، اور کافر تو ہیں ہی، وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن آج مسلمان بھی اس چیز کا پاس نہیں رکھتے. دیکھو انہوں نے ایک کافر عورت کے اوپر بھی تلوار اٹھانے کو اس چیز کو سمجھا کہ یہ اس کی عزت کے خلاف ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو عورت کے اوپر اٹھاؤں. تو یہ ایک بہت اہم اس چیز کے اندر بات تھی. تو صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی. ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اب سمجھ آ گئی ابو دجانہ کون تھے. تو ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ان کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی. اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے. سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، اور انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، اور اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے اس کے چچا تیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاک میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن ارفتہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں میں لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا، وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اور پیارے چچا ہی نہیں بیسٹ فرینڈ، اور یہ وہ چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا تھا جس وقت کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بری باتیں کی، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کیسے اسلام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہاں میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ تو وحشی نے کہا کہ واللہ ہی میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا، اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزہ مجھ سے آگے بڑھا، ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او جو اس کو بات کہی، اور ساتھ ہی زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا، اور وہیں پہ وہ پھر شہید ہو گئے تھے۔ اور کہتے ہیں وحشی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اس وقت اس نے کہا کہ میں نے ان کو پھر اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا، یعنی ان کے اندر سے نیزہ کھینچ کے نکالا، اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ میرا کام تو ختم ہو گیا تھا، میں تو بس اپنی، مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں تھا، میں تو صرف اس لیے قتل کر رہا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ تو یہ ایک واقعہ جو بہت اہم واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہم حضرت حمزہ کن میں شامل تھے، انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے یا باہر جا کے؟ یہ ہی واز ون آف دیم جنہوں نے کہا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا، ان کو یہ تھا کہ ہم اپنی بہادری دکھائیں، اور ان کو انہوں نے جنہوں نے کہا تھا باہر جا کے لڑے نا، ان میں سے زیادہ تر صحابہ شہید ہو گئے۔ تو وہ واقعی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ ہم مخلص ہیں۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگی۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ ہم گمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے تو مشرک بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا، وہ پہاڑیوں پر سرپٹ دوڑ رہی ہیں، وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، اور ان کی پاؤں میں پہنی ہوئی پازیبیں بھی صاف دکھائی دے رہی ہیں، اتنی تیز بھاگ رہی تھی، بس انہوں نے کپڑے اٹھائے اور بھاگی، اور ان کے آدمی بھی نہیں تھے کہ جو ان کو پروٹیکٹ کریں۔ مشرک مرد بھی بھاگ اٹھے، عورتیں بھی اپنے گانے بجانے کے سامان چھوڑ کے بھاگ اٹھی، اور مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں، اور اب سمجھ لیں کہ فتح ہو گئی، وکٹری ہے، تو اب جو مسلمان تھے باقی، انہوں نے ان کا مال غنیمت کے طور پہ جو ان کا سامان لیفٹ اوور تھا وہ اٹھانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابھی مال غنیمت کے جو احکامات آئے تھے بدر میں، ٹھیک ہے کچھ احکامات تو آگے تھے، مگر فلی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جتنا مال غنیمت ابھی میدان جنگ سے جمع ہوگا اس کو ایک جگہ ڈالا جائے گا اور سب کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی وہ اس کی ہو جاتی تھی، تو اس لیے ان کو یہ تھا کہ ہم جلدی جلدی جمع کر لیں، سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ دنیا تمہیں عزیز ہو گئی تھی اس وقت، صحابہ کرام، دیکھو یہ دنیا کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اور اسی فتنے کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ دنیا تمہارے پاس بہت ہو جائے۔ وہ صحابہ بھی تھے لیکن ان کا امتحان ہو گیا، ابھی دیکھ لیں وہ انڈر ٹریننگ ہے نا۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو وہ وہاں پہ جن کو متعین کیا ہوا ہے جو کمانڈر ہیں ان تیر اندازوں کے جبل عینین پہ جو ہیں, تو کہتے ہیں ان کے ساتھی کہنے لگے غنیمت کا مال غنیمت کا مال. تو اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا, لہٰذا تم لوگ مال غنیمت لوٹنے مت جاؤ. لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. آپس میں ان کی بحث شروع ہو گئی. ایکچولی انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو تب نہ جانا, اب جنگ اوور ہو گئی ہے ہمیں فتح مل گئی ہے تو اب جانے میں کیا ہے. اور یہ بحث چلی کچھ دیر, وہ کوشش کرتے رہے. انہوں نے ان لوگوں نے سوچا یعنی کچھ ٹائم پاس ہو گیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ امیجیٹلی وہ چلے گئے, مے بی کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہو گیا ہو. وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, اور یہ ادھر بحث کر رہے ہیں کہ اب تو ایوری تھنگ از اوور, سارے تو مال غنیمت لے رہے ہیں تو تم کیوں مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں جائیں. حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کمانڈر بنایا تھا نا, یہ 50 کا, یہ جو 50 یہاں پہ تیر انداز ہے. تو اب جب یہ بحث ہوئی, دیکھیں شیطان بھی بیچ میں آ جاتا ہے نا, پھر شیطان آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ تو تمہیں بھول ہی گئے, ہو سکتا ہے بھائی ان کو تمہارے تک پیغام پہنچانا ہی بھول گیا ہو کہ بھائی اتر آؤ اب, تو چلو ایوری تھنگ از اوور ناؤ, اب کیا اتنی کیا بات ہے. تو 40 جو تھے ان میں سے وہ اتر گئے, اونلی 10 ور لیفٹ آؤٹ آف 50, اونلی 10 ور لیفٹ. تو یہاں پہ آیا لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں میں باقی رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے. اب دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑی سی بات یہ سمجھ آئے گی, حضرت خالد بن ولید اس وقت سے کیا واچ کر رہے ہیں, ویئر از ہی, آن دا رائٹ سائڈ اور آن دا لیفٹ سائڈ؟ رائٹ سائڈ, یعنی یہ ہے اگر دستہ تو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ حضرت خالد بن ولید ہے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے اتر گئے, اسی لیے وہ یہاں سے آئے ہیں اور ہی انٹرڈ ہیئر. سمجھا گئی بات کہ کیسے ان کو کیسے وہ پتا چلا؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں نا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چانس بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا. اب 10 تو کچھ بھی نہیں تھے, اب ایسا نہیں کہ 3000 all of them came back, ایسا نہیں ہوا, وہ تو کئی بھاگ بھی گئے نا, یہ تھوڑے جو رہ گئے تھے, اب یہ نہیں کہیں آتا کہ کتنے تھے, لیکن جو بعض علماء نے بتایا کہ 100 یا 150 ہوں گے, اسے زیادہ نہیں, بیکاز اگر اتنے زیادہ ہوتے نا 3000 پہ تو بہت زیادہ نقصان ہوتا, مگر انہوں نے ان کو بلایا کہ آ جاؤ جو ان کے ساتھ جا سکے, اور انہوں نے 10 تو پھر کچھ بھی نہیں تھے نا ان کے لیے, ان 10 کو شہید کر دیا. پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ رہے تھے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا. اب یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی دفعہ کہ جب وہ جب ان کو شہید کر دیا تو اب یہ راستہ تو کچھ بھی نہیں رہ گیا نا, اسی درے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ یہاں سے نہ آ جائیں, ویل ٹیک کیئر آف دس, اس جگہ کا تو ہم ٹیک کیئر کر لیں گے, لیکن ادھر سے نہ آ جائیں پیچھے سے, اور وہ ادھر سے ہی آ گئے. اللہ اکبر. ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا اور وہ بھی پلٹ پڑے. اب جب یہ جزائر, اب انہوں نے اتنا نعرہ بلند کیا کہ آ جاؤ وہاں سے, تو پھر جو جس کو سنا وہ بھی آ گیا, اور ان کی ایک عورت نے لپک کے جھنڈا پکڑ لیا. اب وہ ان کے اندر دوبارہ وہ چیز, ایک عورت نے اٹھا لیا جھنڈا. پھر کیا تھا, بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے, یعنی جھنڈے کے گرد جمع ہونے شروع گئے. یوں مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے تو یہاں سے حملہ کیا اور ان کو بھی آواز دے دی جو بھاگ رہے تھے, وہ بھی ادھر سے آ گئے, یہ ادھر. اب آپ سوچیں کہ ایک لوگ ہیں جو چیزیں جمع کر رہے ہیں, اب وہ تھوڑی اپنی تلواریں کھول کے کھڑے ہوئے, اب وہ ان کے, ہاں ان کو تو یہ ہے کہ بس ہم کوئی اینیملس کو پکڑ رہا ہے, کوئی زیریں جمع کر رہا ہے, کوئی کچھ ہے. اب ایک دم اچانک سے ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو وہ کاٹ بائی سرپرائز تھے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم اس میں آگے اور دیکھیں گے اور کس طرح پھر یہ فتح شکست میں بدل گئی, اور عورت جس کا نام عمر بنت علقمہ تھا اس نے لپک کے جھنڈا اٹھایا تھا, کہ پھر اس عورت نے جھنڈا اٹھایا اور کس طرح ہر طرف سے ہی پھر ایک مصیبت آ گئی تھی. ठीक है जी। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक। किसी तरह इनको भी कुछ इस तरह से कोई पिक्चर बना के इस किस्म की कोई मैप इनके वेबसाइट पर बता दिया जाए ताकि ये लोग भी देख सकें। जो अब लाइव क्लास का कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है
आपको?
अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके सामने जी हिंद का भी आता है और इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट बात बताई है जुबैर बिन मुताम, लेकिन हिंद का भी आता है कि उसने अपने उसने अपने भाई और इनके बेटे का बदला लेने के लिए उसने कहा था कि जो है ना कि जो वो भी अभी आएगा आगे बात, वो भी अभी बात आएगी। अभी बहुत सारे वाक़यात हैं जो ओहद के मैदान के हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करने हैं। जैसे जंगे बदर काफ़ी चली थी, ये इतनी शॉर्ट नहीं, इसके अंदर जो जो वाक़यात हैं लेकिन वो डिफरेंट रिवायात से हैं। इसने रिवायत किया, इसने रिवायत किया, तो हमें एक स्टोरी की शक्ल में कहीं मिलती नहीं है एज सच। तो मैंने डिफरेंट जगहों से कोशिश की है कि आपको ये सारे वाक़यात को इंशाल्लाह बताऊँ। हाँ, हज़रत हंजला भी इसी में शहीद हुए थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, अब इंशाल्लाह उनका भी पढ़ेंगे। नहीं वो नहीं आई, वो उनकी नई नई शादी हुई थी और वो गसीलुल मलाइका क्यों कहलाए वो पता चलेगा आपको इंशाल्लाह जी। और किसी का कोई सवाल? इसीलिए अच्छा वो कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे बैठे वैसे ही लग रहा है कि सीन हमारी आंखों के सामने। आई विश कि आप नक्शा देख सकते तो आपको ज़्यादा समझ आ जाती, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग सूरह आले इमरान में जो आयात उहद के ऊपर हैं वो पढ़ के आए जी। और ये तस्वीर हैं, तस्वीरें उसमें जी, एटलस जो है सीरतुल नबी की, जिनके पास है अगर नहीं है तो आप लोग अगर दारुसलाम से मिल जाती है आप लोग ले लें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप पिक्चर्स देख सकते हैं उहद की कि कैसे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला